اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر آدمی جو بھی اس نے معمول اپنا بنا لیا ہے ان معمولات کو پورا کرنے کی فکر کرے. مثلا قرآن مجید کی تکمیل ہے, روزانہ کے تین پارے ہیں یا چار پارے ہیں, جو بھی اس نے اپنے ذمے کر لیے ہیں ان کو پورا کرے. اسی طریقے سے کلمہ طیبہ ہے, اب آپ نے صبح شام 300-300 مرتبہ کا اگر اس کا ورد رکھا ہے اس معمول کو پورا کرے. اسی طریقے سے جو نوافل ہم عام دنوں میں بہت کم پڑھتے ہیں, مثلا اشراق ہے, چاشت ہے, اوابین ہیں, تہجد ہیں, تو ان کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے. دیکھیے استقامت جو ہے یہ کرامت سے بھی بڑھ کر چیز ہوتی ہے. استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے ثابت قدمی, مستقل مزاجی. تو استقامت یہ کرامت سے بڑھ کر, کرامت کہتے ہیں خلق عادت کوئی چیز, عام آدمی جو نہ کر سکے اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ پر اس چیز کو ظاہر کر دے وہ کرامت کہلاتی ہے. اور استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین پر جم جانا, اپنے معمولات کو مستقل مزاجی کے ساتھ پورا کرنا, یہ استقامت. اس کو آپ ایک واقعے سے سمجھیں گے انشاءاللہ. ایک صاحب کسی بزرگ کے پاس گئے اور خیال یہ تھا کہ وہ بڑے نیک آدمی ہیں, لہذا میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان سے اپنا اصلاحی تعلق بھی قائم کروں گا. کچھ دن وہ ان کے پاس رہے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ ویسے تو نماز روزے کے وہ پکے تھے اپنی عبادتوں کے معمولات کے بھی, لیکن کوئی کرامت ان کے ہاتھ پر اس نے نہیں دیکھی, کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو اور لوگوں سے کچھ ہٹ کر ہو. تو اس نے ذرا اس کو کمتر جانا اور کچھ دن بعد وہاں سے وہ چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے دل پر اس بات کو تلقا کر دیا, ڈال دیا کہ یہ شخص آیا تھا اس ارادے سے اور اس اب واپس جا رہا ہے. تو اس شخص کو انہوں نے بلوایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے, تم آئے کیوں تھے اور چلے کیوں گئے اس طرح سے. تو بہت اصرار کے بعد اس نے بتایا کہ میں آیا تو اس لیے تھا کہ میں آپ سے اپنا تعلق قائم کروں اصلاحی, لیکن اتنے عرصے میں میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی, کوئی ایسا معاملہ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جو اور لوگوں سے کچھ ہٹ کر مجھے نظر آتا. تو انہوں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی بات خلاف شریعت بھی دیکھی, یعنی شریعت کے خلاف میں نے کوئی کام کیا؟ لیکن نہیں, یہ تو نہیں, آپ کیا تو سب کام شریعت کے مطابق ہے. کہا تو بھائی اصل چیز تو یہی ہے, اسی کو کہتے ہیں کہ الاستقامہ فوق الکرامہ, استقامت دین پر اور شریعت پر ہونا یہ کرامت سے بڑھ کر. بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے یا پانی پر چلتا ہوا جا رہا ہے تو یہ کام تو مچھلی بھی کر لیتی ہے بھائی, یہ کام تو مچھر بھی کر لیتا ہے, انسانوں کا کام تھوڑی ہے یہ کہ وہ اڑتا ہوا جائے اڑتا ہوا آئے, یہ کام تو مچھر کر لیتا ہے, مکھی کر لیتی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی حقیر مخلوق ہے. انسان کو اس لیے تھوڑی پیدا کیا کہ اڑے فضا کے اندر. ہاں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چاہیں تو دکھا بھی دیتے ہیں, ناممکن نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب تم نے کوئی کام خلاف شریعت نہیں دیکھا تو اصل چیز تو بھائی یہی ہے, اور دیکھنا بھی ہمیں یہی چاہیے کہ ہم جس شخص سے اپنا تعلق قائم کر رہے ہیں وہ شریعت کے اصولوں پر پورا ہے یا نہیں, شریعت کے مطابق زندگی ہے یا نہیں اس کی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے تو بس اس سے اپنا تعلق قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے البتہ کہ اس کا اپنے کسی بڑے بزرگ سے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں, یعنی ایک سلسلہ ہے, وہ سلسلے میں اگر وہ پورا ہے تو اس سے تعلق آدمی قائم کر سکتا ہے, لیکن اس میں بھی پھر بھی آدمی دیکھے کہ اس کو ان سے مناسبت ہے یا نہیں. مناسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہیں رشتہ لے کے جاتے ہیں, جب رشتہ لے کے گئے تو آپ کو لڑکی پسند آ گئی اور لڑکی والوں نے لڑکے کو پسند کر لیا, اس کو کہتے ہیں مناسبت کا ہونا کہ دونوں طرف سے مناسبت ہے, ورنہ ایک طرف سے مناسبت ہو اور دوسری طرف سے نہ ہو لڑکی آپ نے پسند کر لی لیکن لڑکی والوں نے لڑکے کو پسند نہیں کیا تو یہ مناسبت ادھوری ہے. اسی طریقے سے شیخ کا اور پیر مرید کا جو تعلق ہے تو وہ بھی اسی طرح سے کہ دونوں طرف سے نسبت ہو, جو شخص آیا ہے اس کو بھی اپنے جس کو شیخ بنا رہا ہے اس سے نسبت ہو پوری, اور شیخ کو بھی اس سے نسبت حاصل ہو جائے یعنی اس سے مناسبت پیدا ہو جائے. جب یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر دین کو فائدہ پہنچتا ہے, اور دونوں کو ایک دوسرے سے دین کا فائدہ پہنچنا ہی اصل چیز ہے. تو آدمی کو جہاں بھی مناسبت محسوس ہو اور جس بزرگ کے پاس جانے سے اس کی اصلاح ہوتی ہو, جس سے اس کی آخرت جو ہے بن رہی ہو, تو ایسے لوگوں سے اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیے. تو بہرحال اصل جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ آدمی دین پر ڈٹا رہے, اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نمازوں کے اوقات, اسی طریقے سے اپنی دیگر عبادات کے اوقات, نفلی عبادات کے اوقات, قرآن مجید کا معمول, ذکر و اذکار کے جو معمولات ہیں ان کو پورا رکھے, اپنے وقت پر ان کو پورا کرے. تو اگر اس پر استقامت ہے تو اچھا. اس کے ساتھ ساتھ وقت اور موقع کی مناسبت سے فیصلے کرنے کی قوت بھی اس میں پیدا ہو. بعض اوقات یہ نہیں ہے کہ ذکر کر رہے ہیں تو اب کوئی بیماری میں تڑپ رہا ہے اور ہم ذکر ہی کر رہے ہیں, کہ ہمیں کسی نے بتایا بھائی 300 دفعہ پڑھو تو جب تک 300 دفعہ پورا نہیں کر لیں گے تو سامنے والا مرتا ہے تو مر جائے. یہ دین نہیں. وقت کے تقاضے کو دیکھیے کہ کیا تقاضا ہے. اگر تقاضا اس وقت یہ ہے کہ بھائی کوئی بیمار ہے, کسی کی عیادت کے لیے ضروری جانا ہے, کسی کو دوا دارو دینی ہے, یا والدین خدمت کے محتاج ہیں, تو اس وقت آپ نفلی عبادت چھوڑ دیجیے, آپ والدین کی خدمت کریں. وہ خدمت کرنا وہ انشاءاللہ نفلی عبادات سے بڑھ کر. ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ بات بتلائی ہے کہ بعض اوقات انسان کا دل بڑا ٹوٹتا ہے کہ ابھی ابا بیمار ہیں, اماں بیمار ہیں, ان کی خدمت میں ہمیں رات دن لگنا پڑتا ہے, اس کی وجہ سے وہ معمولہ چھوٹ گئے, رات کا تہجد بھی نہیں ہو رہا, صبح کا اشراق بھی نہیں ہو رہا, اوابین بھی نہیں پڑھ پا رہے, اور جناب فلاں جماعت سے نماز بھی نہیں ہو رہی ہے. تو بھائی یہ دل توڑنے کی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے راستے سے نوازا ہے. اگر والدین بیمار ہیں, ان کی کوئی اور خدمت کرنے والا نہیں, تو آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ موقع والدین کی خدمت کا ہے. تو اپنے وقت کو دیکھیے کہ وقت کا تقاضا کیا ہے. تو اپنے وقت کے تقاضے کو سمجھنا یہ دین ہے. بیوی جنگل میں ہے, اکیلی ہے, اور آپ کو یہ شوق ہے کہ شہر جا کے جماعت سے نماز ادا کروں مسجد میں. اگر بیوی ڈرتی ہے تو بات یہ ہے کہ شوق کو تو دیجئے 3 طلاقیں, اور بیوی کے پاس رہ کر وہیں نماز پڑھیں تاکہ اس کو ڈر اور خوف نہ محسوس ہو. تو یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے. بعد میں سفر میں ہے کہیں جنگل میں, کہیں بیوی اور وہ دونوں ٹھہرے, لیکن خود یہ جا سکتا ہے, لیکن اگر بیوی کو ڈر لگ رہا ہے اور اس کے جانے سے خوف زدہ ہو رہی ہے, تو ایسی صورت میں پھر مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لے تاکہ اس کی بیوی کو تکلیف نہ ہو. تو یہ وقت کا تقاضا آپ کو کون بتائے گا؟ یہ شیخ کاملی کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ بتائے گا اس وقت تم کس پر عمل, کس تقاضے پر عمل کرو. تو بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ جو اصل چیز ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جو 2 نمبر کی چیز ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو ہم نے آج کل دین اس کو, دینداری اس کو سمجھ لیا ہے کہ بس چلہ پورا کر لیا, ذکر و اذکار پورے کر لیے. یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے, اس سے وہ منع نہیں کرتا بھائی. لازمی بات ہے کہ یہ بھی ترقی درجات کا ذریعہ ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ جو اللہ نے عبادات مقرر کی ہیں, نفلی عبادات ہیں, ان کو پورا کرنا, اس سے منع نہیں کر رہا. لیکن دیکھنا ہی چاہیے کہ اس وقت وقت کا تقاضا کیا ہے. تو اپنے وقت کے تقاضے پر عمل کرنا یہ اصل دین ہے, بس اس کو سمجھ دیجیے. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو انشاءاللہ پھر سب کچھ سمجھ گئے. گھر میں اگر کوئی اور بھی لوگ موجود ہیں جو والدین کی خدمت کر سکتے ہیں, تو پھر تو آپ کو مسجد ہی میں جا کے ادا کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی نہیں ہے آپ کے سوا, اور اگر آپ مسجد چلے گئے تو انہیں بعد میں تکلیف ہو سکتی ہے, کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے, تو پھر ایسی صورت میں گھر میں پڑی پھر مسجد میں نہ جائیں. تو یہ چیز ہے اصل میں. ابھی ایک صاحب آج اصل میں مجھ سے غالباً پوچھ رہے تھے کہ میرے والدین بیمار ہیں اور میں یہاں پر اعتکاف میں بیٹھ گیا. تو میں نے کہا دیکھ لو بھائی, اگر کوئی خدمت کرنے والا موجود نہیں ہے تو پھر تو تمہیں واپس جانا چاہیے, ان کی خدمت کرو. اور جو اعتکاف تم یہاں کر رہے ہو اس کا کیا ثواب ہے اگر ماں باپ وہاں پریشان ہیں، بیمار ہیں، کوئی دوا دارو کرنے والا نہیں ہے اور تم یہاں اعتکاف کر رہے ہو؟ یہ دین تھوڑی، اس کو یہ دین نہیں ہے. ایسی صورت میں اپنے گھر جاؤ، جا کے والدین کی خدمت کرو اور ان کو راضی کرو. اور جو ایک دن کا اگر تمہارا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو ایک دن کی قضا کر لو. اس کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی مغرب سے پہلے نیت کر کے مسجد میں بیٹھ جائے رات کو، دوسرے دن روزہ رکھ لے اور مغرب میں انشاءاللہ وہ قضا ادا ہو جائے گی. تو وہ ضروری نہیں کہ فوری ادا کرے. اگر ابھی تقاضا یہ ہے کہ والدین کی خدمت ہو تو خدمت ہی میں لگا رہے، عید کے بعد کر لے، جب ان کو صحت ہو تب کر لے. یہ ضروری نہیں کہ آج توڑے تو کل ہی کرنے بیٹھ جائے، پھر فائدہ کیا، پھر تو بیٹھے ہی رہے تو اچھا ہے. تو بہرحال یہ اصل چیز ہے کہ ہم دین کے تقاضوں کو سمجھیں اور اپنے دین کو. میں حیران ہوتا ہوں آج کل، سچی بات یہ ہے کہ دیکھ دیکھ کے کہ محبتیں ختم ہو گئیں. بھائی بہنوں میں محبتیں نہیں ہیں، بھائیوں میں محبتیں نہیں ہیں، رشتے داروں میں نہیں ہیں، صرف ایک پیسہ ہے جس سے محبت انسان کر رہا ہے. اور جس کے پاس پیسہ ہے لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں، جس کے پاس نہیں ہے اس کو وہ لفٹ بھی نہیں کراتے. حالانکہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا، یہ پیسہ ہوتا کس لیے ہے؟ اس لیے ہے نا کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ہم اس کے کام آ جائیں، کسی کو پریشانی ہے اس کی پریشانی دور کر دیں. اور پھر خاص طور پر اپنا کوئی عزیز ہے، بھائی ہے، رشتے دار ہے، بہن ہے یا خاندان میں کوئی ہے، تو ہمیں اس کی تکلیف کو جائز حد تک دور کرنا چاہیے. اسی کا نام اصل میں وہ ہے دین ہے، اور یہی وقت کا تقاضا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. جس آدمی نے وقت کے تقاضے کو سمجھ لیا، اس نے سمجھیے کہ دین پر عمل کر لیا. لیکن جو آدمی وقت کے تقاضے کو نہ سمجھا، تو وہ صرف اپنی خواہش پر عمل کر رہا ہے، بس نفسانی خواہشات پر عمل کر رہا ہے. وہ اپنے دل کو خوش کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر رہا. تو دیکھنا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے خوش ہوں گے، اس وقت کون سا قدم ہم ایسا اٹھائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں. بس جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں وہ کام کیجئے، اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش نہ ہو اس کام کو کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں. اسی طریقے سے بڑے چھوٹے کا احترام کرنا، ہمیں دین نے یہ سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتلائی ہے کہ جو آدمی چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور جو چھوٹا بڑوں کا احترام نہیں کرتا، فلحی سمجھنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چھوٹے ہیں وہ اپنے بڑوں کا احترام کریں، اکرام کریں کہ یہ ہمارے چچا ہیں، یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ ہمارے والد ہیں، یہ ہمارے ماموں ہیں، یہ ہمارے چچا ہیں، یہ عزیز داری ہے نا، رشتے داری. اور جہاں تک بڑوں کا تعلق ہے، وہ اپنے بچوں پر شفقت سے کام لیں، ان کو دین سکھانے کی کوشش کریں، ان کو ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں، اور جائز حد تک ان کی خواہشات کو بھی پورا کرنا، یہ دین میں داخل ہے. تو یہ چند چیزیں اس لیے میں نے عرض کر دی بھائی کہ دین صرف جو ہے تسبیحات پڑھنے کا نام نہیں ہے. اصل تو معاشرت ہماری اسلامی ہو جائے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہم ہو جائیں، اصل چیز یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب وقت ملے اللہ تعالیٰ توفیق دے ذکر و اذکار بھی کرتے رہیں، بلکہ اس کا ایک شیڈول بنا لیں اپنا، اور جو ہے وہ باقاعدہ ایک ایسا اوقات بنا لیں، نظم بنا لیں کہ ہم نے کس وقت صبح کے وقت کتنا ذکر کرنا ہے، شام میں کتنا کرنا ہے، سوتے وقت کیا کرنا ہے. معمولات ایک ملتے ہیں تو وہ ان معمولات کو دیکھ لیجئے. پھر جس کا جس بزرگ سے تعلق ہے اور جس پر اعتماد ہے، ان سے پوچھنے کہ میں کیا کروں. بعض اوقات بہت زیادہ ذکر اذکار کرنے سے انسان کا دماغ خشک ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس حد تک ہونا چاہیے کہ جس سے آدمی کی دماغی حالت صحیح رہے اور وہ سارے کام دنیا کے بھی انجام دیتا رہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین ہم نے اختیار کر لیا تو شاید دنیا بالکل چھوڑ دینے کا نام لے، ایسا نہیں. ہمارے پڑوس میں کورنگی میں جہاں ہمارا گھر ہے، تو ایک صاحب تھے، وہ اچھے خاصے فرنیچر کا کام کرتے تھے اور ٹھیک ٹھاک کام کرتے تھے، لیکن لوگوں سے قرض وغیرہ بھی لیتے رہتے تھے. ایک مرتبہ وہ پنجاب گئے، واپس آئے کوئی دو تین چار چھ مہینے کے بعد، تو دیکھا کہ ماشاء اللہ داڑھی واڑی رکھی ہوئی ہے، تو ہمیں بھی خوشی ہوئی بہت. لیکن اب معاملہ ان کا یہ ہوا کہ لوگ آتے تھے قرضدار، جن سے انہوں نے قرضہ لیا ہوا تھا، وہ دروازے نہیں کھولتے تھے، اور اگر کبھی کھول دیا تو باہر نکل کہا کہ بھائی میں نے دنیا داری چھوڑ دی. یا بھائی اس نے کہا دنیا داری چھوڑ نہ چھوڑ، میرا جو قرضہ وہ تو دے، تو نے دینداری اختیار کر لی تو مجھ پہ میرے باپ پہ تھوڑی احسان کیا ہے، جو میرا قرضہ وہ ادا کر بھائی. دینداری کو اس کا نام تھوڑی ہے کہ دوسروں کا پیسے لے کے کھا جاؤ، قرضہ لے کے بھول جاؤ، مکان میں قبضہ کر لو دین کے نام پہ، ایسا کچھ نہیں. یہ ہماری وہ خرابیاں جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے دین اور مذہب کو ہم بدنام کرتے ہیں. لیکن ہمارے دین ایسا نہیں ہے، نہ دین ایسی چیزیں سکھاتا ہے. ہمارا دین تو یہ کہ سب سے پہلے جس کا تم نے حق کھایا ہے اس کا حق ادا کرو، قرضہ لیا ہے واپس کرو، مکان قبضہ کر رکھا ہے مکان واپس کرو. تو یہ چیزیں لوگ نہیں سمجھتے. پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں. ایک صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ہمارے مسجد نمازی تھے، کراچی کا سب سے بڑا جو ہوٹل تھا ایک زمانے میں، جب تو کلفٹن جاتے ہوئے جو آتا ہے، تو وہاں پر ان کی دکان تھی قالینوں کی، اور بہت بڑا کام تھا. آپ کو پتا ہوگا نیچے سارے قالین ہوتے تھے اور اوپر بہت بڑا ہوٹل تھا ایک زمانے میں. تو ایک دفعہ میرے پاس آئے، کہا کہ صاحب میں 40 سال سے جو ہے نا اس ہوٹل میں ہوں، نیچے میری دکان ہے قالین کی، کرائے پہ ہوں. اب وہ مالک جو ہے وہ مجھے کہہ رہا خالی کر دو. تو میں نے کہا کر دو. کہتا بھائی میں 40 سال سے ہوں، میں تو مر جاؤں گا. میں نے کہا بتاؤ 40 سال میں آپ نے کیا کچھ کیا ہے، گھر بھر بنائے؟ کہنے لگا نہیں، ماشاء اللہ 3 گھر ہیں میرے، اتنی گاڑیاں ہیں میری، اور میری اولاد ہے تو ان کے پاس بھی یہ سر. میں نے کہا یار اور کیا تم اس کو کاٹ کے کھاؤ گے بندے کو؟ تم نے ماشاء اللہ اس کی جو مکان جو دکان کرائے پر تو لی ہوئی ہے اس سے اتنا کچھ حاصل کر لیا ہے کہ آپ کہیں اور جا کے دکان کھول لو. اس کا مال وہ اس دکان کا مالک ہے، اگر وہ کہہ رہا خالی کر دو تو خالی کر دو. اصل وہ کہنے میرے پاس یہ آیا تھا کہ جی مقدمہ چل رہا ہے، آپ دعا کرو کہ میں کامیاب ہو جاؤں. میں نے کہا میں تو ایسی دعا نہیں کر سکتا بھائی، جس کی دکان ہے آپ دکان خالی کریں. یہاں ماشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں بڑے نمازی ہیں، تہجد گزار آدمی ہیں، لیکن معاملہ آپ کا یہ ہے کہ جس کا جو مالک ہے آپ اس کی دکان خالی نہیں کر رہے، اور وہ الٹا مقدمہ کر دیا. تو یہ لوگوں کے معاملات ہیں بتائیے. اب یہ ایسی نمازیں، ایسے روزے، ایسی اعتکاف کسی کام کے نہیں ہوتے. چاہے آپ ہر جو 6ویں مہینے میں عمرہ کرنے چلے جائیں، ہر سال حج کرنے چلے جائیں، لیکن لوگوں کے حقوق کھائے ہوئے ہوں بتائیے، تو پھر یہ ہماری عبادتیں کہاں جائیں گی بھائی؟ تو دیکھیں نا یہ چیزیں سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں. کوئی دین اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے ٹوپی لمبی سی پہن لی، داڑھی رکھ لی، لمبا سا جبہ پہن لیا، ہاتھ میں تسبیح لے لیا، لیکن لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں، اس سے ہمارا دین بدنام ہوتا ہے اور لوگ مذہب سے دور ہوتے ہیں. تو کرتا کوئی ہے لیکن پورا دین اسلام بدنام ہوتا ہے. اس لیے آپ جب قریب آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین ہے کیا، ورنہ عام طور پر غلط فہمیوں میں ہی مبتلا رہیں گے. اور لوگ غلط فہمی جب مبتلا رہتے ہیں تو دین سے بھی دور ہوتے ہیں اور دینداروں سے بھی دور ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ قریب آ کر دیکھے، جس طریقے سے آپ کپڑا خریدتے ہیں یا کوئی اور چیز، کوشش کرتے ہیں بھی اوریجنل چیز مارکیٹ سے لیں، اسی طریقے سے اوریجنل دیندار بھی ڈھونڈیں. ورنہ دھوکے باز بھی بہت سارے بیٹھے ہیں، ایک دو تھوڑی ہیں، پوری سمجھ لیجیے کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری اصلاح فرمائے. یہ وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، اللہ سے ہدایت بھی مانگیں، اور خاص طور پر اللہم اہدنا الصراط المستقیم یہ ہر دعا میں اپنا وظیفہ بنا لیں. اور ایک بات بتا دوں کہ چونکہ لوگ کہتے ہیں صاحب ہم کون سا دیندار بنے، دیوبندی بنے، بریلوی بنے، لہدیسوں میں جائیں، شیعہ بنے، سنی بنے، کیا بنے؟ میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کا ذہن اتنا خراب ہے کہ آپ کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پائے تو کم سے کم اللہ سے دعا تو کر سکتے. یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے. بہت سارے راستے ہیں، ان میں سے کون سا راستہ سیدھا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. تو کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں، کل قیامت کے دن کہہ تو سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو آپ سے کہا تھا سیدھا راستہ دکھا دیجئے، تو آپ ہماری مدد فرماتے. تو اس لیے کم سے کم جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. باقی الحمدللہ تھوڑی سی آدمی جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، من جدہ وجدہ، جو آدمی کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. اگر آپ حق کے متلاشی ہیں تو انشاءاللہ حق آپ کو ملے گا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا بھی سکھائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ حق کو حق کے طور پر ہمیں دکھا دیجئے. یعنی حق کا حق ہونا، ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ حق ہے، اور ورزقنا اتباع، ہمیں اس کی اتباع کی توفیق بھی عطا فرما. وارین الباطل باطل ورزقنا اجتنابا، اور باطل کو باطل کے طور پہ دکھا دیجئے اور ہمیں اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائیے. اگر کسی کو عربی میں نہیں آتی تو کم سے کم اردو میں کہہ دے کہ اللہ میں حق کو حق کر کے دکھا دیجئے، جو باطل ہے اس کو باطل کے طور پہ دکھا دیجئے، تاکہ باطل سے ہم بچ سکیں اور حق کے مطابق عمل کر سکیں. تو یہ چند گزارشات اس لیے میں نے عرض کر دی کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہوا ہے، آپ جو ہے وہ ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنائیں، اور ابھی سے یہ فیصلہ کر لیں کہ بھی آئندہ ہم نے اپنا مسجد سے تعلق رکھنا ہے، اور جو ہمارے بھائی جو دوست مسجد سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، ان کو نمازی بنائیے. آپ کے کھاتے میں اگر یہ اللہ تعالیٰ نے نیکی لکھ دی تو دیکھیے ہم تو دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے، اور جانا سب نہیں ہے، لیکن جو جس کو ہم نے دین کی طرف لگا دیا، اگر وہ ماشاءاللہ دین پر لگا رہے گا تو آپ کے لیے قبر روشن ہو جائے گی، اور یہ صدقہ جاری آپ کے لیے بن جائے گا انشاءاللہ. یہاں ایک صاحب آیا کرتے تھے بابا جلال الدین کے نام سے، بڑی عمر کے تھے ماشاءاللہ، 85-90 سال کے، اور بہت تگڑے جسم کے تھے. تو جب یہاں آتے تھے مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی ان سے مل کے. دارالعلوم کراچی میں وہ مستقل مستری کا کام کرتے تھے، ایک عرصے تک کرتے رہے، یعنی 30-40 سال تو میں نے ان کو دیکھا کام کرتے کرتے. وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے تمہارے والد صاحب جو ہے وہ ہمیں سائیکل پر پیچھے بٹھا کر اور نظام الدین لے جاتے تھے، تبلیغ جماعت جہاں مرکز تھا دہلی میں، تو کہا ہم پیچھے بٹھا کے مجھے لے جاتے تھے، تو میں دیکھتا تھا کہ وہ اب گرتے پڑتے بھی تبلیغی مرکز جایا کرتے تھے. یہاں جب اجتماع ہوتا تو یہاں بھی جاتے تھے، رائبن بھی جاتے تھے، اور ماشاءاللہ مدرسہ بنایا ابھی انہوں نے کورنگی میں ہی، حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب مدظل اللہ علیہ اس کو دیکھتے بھی ہیں. تو ماشاءاللہ بہت یعنی غریبوں کے علاقے میں بنایا ہے، اور بہت اچھا مدرسہ بنایا. تو بالکل نرے کورے آدمی تھے، پڑھنا لکھنا تو جانتے ہی نہیں تھے، لیکن صرف یہ کہ دین پر اللہ نے ان کو چلنے کا ذریعہ بنا دیا، اور آج جو ہے ماشاءاللہ ان کے بیٹے بھی یہ کام کر رہے ہیں، ان کے پوتے بھی یہ کام کر رہے ہیں. وہ دنیا سے چلے گئے، اب انتقال ہو گیا کچھ سال ہوئے، لیکن ماشاءاللہ پوری محنت کوشش کرتے رہے. تو مجھے خوشی اس لیے ہوتی تھی کہ وہ میرے والد صاحب کا ذکر کرتے تھے کہ ہمیں تبلیغی کام میں انہوں نے جوڑا بھائی، اور سائیکل پہ بٹھا کے گھر سے پیچھے بٹھا کے لے کے جایا کرتے تھے. اب والد صاحب کو انتقال ہوا، ہمارے 30 سال تقریباً ہوا ہے 94 میں، تو ان کا انتقال ابھی 2-4 سال 5 ہوا. اب اندازہ لگائیے کتنے عرصے تک وہ یہ کام کرتے رہے. تو یقیناً اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ والد صاحب کو ہی ملے گا. تو آپ میں سے جو بھی دین کی طرف کسی کو جوڑے گا تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا. ہم نہ جانے کب چلے جائیں، جو ہمارے بعد ہو سکتا ہے وہ پھر اور کسی کو آگے کرے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. چراغ سے چراغ جلتا ہے، اور پہلے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوتی، اس سے وہ بھی اپنی جگہ جل رہا ہوتا ہے، لیکن سینکڑوں چراغ اس سے جل سکتے ہیں. اندھیرا چاہے جتنا بھی ہو، ایک معمولی ماچس کی تیلی آپ جلائیں گے تو وہ روشنی کرے گا ضرور. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے، علم کی روشنی سب سے بڑھ کر ہے. آپ کوشش کریں کہ صحیح علم دین بھی آپ تک پہنچے، اور پھر آگے آپ بھی صحیح علم دین لوگوں تک پہنچائیں، اور جو بدعات ہیں رسومات ہیں خود بھی انہیں ترک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو دوسرے احباب ہیں ان کو بھی کوشش کریں کہ وہ بھی رسومات کو ترک کریں، جو صحیح خالص دین ہے اس کے مطابق عمل کریں. کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب خود دین پہ چلیں گے صحیح چلیں گے، بس یہی تبلیغ ہے آپ کی. صحیح راستہ اختیار کر لیجئے، صحیح بات بتا دیجئے کہ سنت طریقہ یہ ہے بھائی، اور یہ مت کریں کہ تم جو کر رہے ہو وہ بدعت ہے، یہ کہو گے تو وہ چڑے گا ہو سکتا ہے. تو آپ بتا دیں میں سنت طریقہ یہ ہے، میں سنت طریقہ بتا دیجئے، خود بخود دوسرے طریقے کی نفی ہو جائے. تو یہ مثبت جو ہے وہ تقریر بھی ہوتی ہے، مثبت تبلیغ بھی ہوتی ہے. کیونکہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ آج کسی کے کہنے پہ کوئی آتا نہیں. آپ لاکھ اس سے بحث کر لیں، مباحثہ کر لیں، وہ آپ سے زیادہ کرے گا. زبان کے لوگ بڑے دھنی ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھی جتنی مرضی فیصلہ کر، جتنی مرضی مجھ سے بات چیت کر لو، تم لڑ لو اور بحث کر لو، مباحثہ کر لو. تو مباحثہ کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے، طریقہ اس کا یہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. بس سب دعا کر لیجئے کچھ، پھر انشاءاللہ آپ اپنے اپنے جو معمولات ہیں ان پہ لگیے، اور وہ دن میں. اچھا ایک بات اور ذہن میں رہتی نہیں یاد، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا پرسوں، کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ کچھ حضرات ہیں جو ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں قاری بھی ہیں. تو آپ حضرات کو چاہیے یہ کہ جو وقت آپ کو میسر ہو، خاص طور پر مجھ سے لوگوں نے کہا 12 بجے کا وقت ہمارا فارغ ہوتا ہے. جی رات کے 12 بجے. اچھا تو رات کے 12 بجے کا وقت یقیناً ہوتا ہے، اس لیے کہ تراویح کے بعد لوگ کھانا وانا کھا کے کچھ وقت ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ آ کے. تو چاہیے کہ حلقے لگا لیں، حلقے لگانے میں مطلب 6-6 5-5 آدمی بیٹھ جائیں، اور پھر اس میں قرآن مجید اپنا درست کر لیں، نمازیں ایک دوسرے کو سنا دیں، تو کم سے کم ہماری نمازیں درست ہو جائیں، قرآن مجید درست ہو جائے، کم سے کم سورہ فاتحہ اور 10 سورتیں نہ صحیح تو 2-3 سورتیں بھی اگر ٹھیک ہو جائیں گی تو انشاءاللہ خیر سے خالی نہیں ہوگا. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ رابطہ کر لیجئے جو حضرات یہاں موجود ہیں. جی کون ہے بھائی؟ بہت چھپ کے بیٹھے ہو بھائی. حافظ ذیشان صاحب ہیں ماشاء اللہ، عالم بھی ہیں، نیوٹرون سے فاضل ہے ماشاء اللہ، تو ان کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں. اور بھی ماشاء اللہ یہاں پر آتے ہیں، عمر کا چھوٹے بڑے ہونے کا مت دیکھیے گا. ماشاء اللہ حسان شاہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی قرآن مجید ٹھیک کرا سکتے ہیں. ان کی تجوید بہت عمدہ ہے ماشاء اللہ، سنیں گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی. اور میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا سنا دو تو تاکہ سب لوگ خوش ہو جائیں. شابش، کڑوں کو سنا دو تاکہ آواز تو جائے، تھوڑا سنا دو، زیادہ لمبا مت پڑھنا، لہجے سے ماشاء اللہ ان کی تجوید سنیں. یہ ماشاء اللہ اس سال پورا قرآن سنجی، اس سال بھی سنایا ہے، پچھلے سال بھی تراویح میں سنایا ماشاء اللہ، اور ان سے چھوٹے بھائی ہیں اس نے بھی سنایا. ان کی دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو توفیق دے سنانے کی. ماشاء اللہ، ابھی انہوں نے چونکہ رمضان شریف چل رہے ہیں تو تراویح میں پڑھا ہے، لیکن قرأت جب کرتے ہیں تو ماشاء اللہ ان کا لہجہ اور طرح کا ہوتا ہے. بہرحال یہ تو خالی ایک نمونہ ہے، قرآن مجید تو سات قرأتوں میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ قرأت روایت حفص ہے جو انہوں نے سنائی ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی روایات ہیں اور اس میں قرآن مجید پڑھنے والے بھی الحمدللہ ہمارے ہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سب کو خود اخلاص عمل عطا فرمائے. ابھی ان کی عمر میرا خیال ہے کتنی ہوگی، 15 سال، اور ماشاء اللہ دو تراویحیں سنا بھی چکے ہیں، 2 سال سے سنا رہے ہیں. ان سے چھوٹے بھی ہیں، 4 سال ہو گئے ماشاء اللہ، 4 سال سے سنا رہے ہیں ماشاء اللہ. تو قرآن مجید بھی ہے، بیٹھا وہ چھپ کے. آ جاؤ تم ذرا ترنم سے پڑھ دو، اچھا پتہ چل جائے بھائی. دیکھو ہم تو بیٹھے اسی لیے ہیں، قرآن مجید سننا سنانا ہے، اور کیا کام ہے. آ جا شاباش، ٹوپی دے دو اس کو بھی. بہرحال میرا مقصد صرف توجہ دلانا تھا بھائی. جی اچھا، توجہ دلانا ہے کہ جو حضرات اپنے قرآن مجید کو درست کرنا چاہیں تو کچھ دن باقی ہیں الحمدللہ، اس کو غنیمت جانیں. اگر سورہ فاتحہ بھی ہماری اچھی ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، تو انشاءاللہ نفے کا سودا ہے. پھر اس لیے شروع سے کریں، ثنا پڑھے سبحانک اللہم ٹھیک ہو جائے، سبحان ربی العظیم پڑھنا ٹھیک ہو جائے. بعض لوگ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں سوائے پھر وہ سی 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 کی آواز آتی ہے اور کچھ نہیں پتہ چلتا. تو اس لیے نماز کو اپنے درست کر لیں، کم سے کم جاتے ہوئے یہاں سے ایک تحفہ یہ لے کر جائیں کہ نمازیں ہماری درست ہو جائیں، اپنے وضو درست کر لیں، درست وضو کے طریقے آ جائیں ہمیں، پاکی ناپاکی کے طریقے معلوم ہو جائیں. تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو اہم چیزیں ہیں اور کام آنے والی چیزیں ہیں. ہمیں اختلاف میں کسی کے نہیں پڑھنا، وہ کام کیجئے جو ہمارے فائدے کا ہو اور جس سے دنیا آخرت ہماری سمرتی ہو. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے نمازیں یا قرآن مجید درست کرنا چاہتے ہیں تو حافظ ذیشان صاحب سے رابطہ کر لیں، اور پھر انشاءاللہ ان سے طے کر لیں کس وقت یہ آپ کو جو ہے وقت دے سکتے ہیں. اور ممکن ہے یہاں پر 2-3 اور بھی ہوں گے انشاءاللہ، وہ بھی اس کام میں لگ جائیں گے. تو 2-2, 4-4, 6-6 آدمی مل کر بھی انشاءاللہ اگر کام کریں گے تو کافی لوگ ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ جو اس کام میں آپ کا ہاتھ بٹائیں گے انشاءاللہ. دعا فرما لیجیے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا الله ہمارے ظاہر اور باطن کو اے اللہ درست فرما دیجئے، ہمارے احوال کی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں نیک نامی عطا فرمائیے، بدنامی سے ہماری حفاظت فرمائیے، دکھلاوے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ریاکاری سے ہمیں بچائیے، ہر کام اپنے رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری نمازوں کو بھی درست فرما دے، ہمارے قرآن مجید پڑھنے کو بھی درست فرما دے، اے اللہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں اے اللہ انہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دیجئے، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اس عمل کی جو آپ کو راضی کرنے والی ہو اور جس کو آپ پسند فرماتے ہوں، ایسے کاموں سے ہمیں بچائیے جو آپ کی ناراضی کا سبب بنتے ہوں، اے اللہ ہمیں بدعمالیوں سے بچائیے، برے کاموں سے بچائیے، گناہ کے کاموں سے بچائیے، اے اللہ بدکاریوں سے ہماری حفاظت فرما، بے حیائی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں کی طرف لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسجد میں اپنے در پر جگہ عطا فرمائی ہے، اے اللہ یقیناً یہ اگر آپ کی مرضی نہ ہوتی اور ہم چاہے لاکھ کوشش کرتے تب بھی یہ دولت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی تھی، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق دی، ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، بلکہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں چاہے وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما دی، حقیقت تو یہی ہے کہ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، ہم ہزار مرتبہ اپنے منہ کو جو ہے وہ مشک و عنبر سے اور گلاب سے دھو لیں، اے اللہ آپ کا نام اتنا پاکیزہ ہے پھر بھی منہ سے نام لینا یہ بے ادبی ہے، اے اللہ یہ آپ کی توفیق ہے جو آپ نے عطا فرما رکھی ہے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سے وہ کام لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ہمیں اپنے سے راضی فرما دیجئے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہماری ضرورتیں پوری فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اپنے اللہ سے مانگو، ہانڈی کے لیے نمک چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اے اللہ ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں، آپ ہی سے طلب کرتے ہیں، ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہماری حاجتیں پوری فرما دیجئے، ہماری ضرورتیں پوری فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، اے اللہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ہمیں کسی کے آگے اپنی ضرورت نہ بیان کرنی پڑے، اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کے آپ کفیل ہو جائیے، آپ ہماری تمام ضرورتیں پوری فرما دیجئے، ہمیں کسی کے حوالے نہ فرمائیے، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہم اصلح لی شانی کلہ، اللہم اصلح لنا شاننا کلہ، ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین، ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما، اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما، یا اللہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دین کی ہوائیں چلا دیجئے، اے اللہ ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرما دیجئے اور ہمارے ذریعے سے بے شمار لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے، اے اللہ ہمیں ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں ذریعہ بنا دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جن بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں اے اللہ ہم خود بھی بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہیں، بیماریاں چھوٹی ہوں یا بڑی، اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہماری بیماریوں کو دور فرما دیجئے، روحانی بیماریاں بھی دور فرما دیجئے، جسمانی بیماریاں بھی دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہمیں مانگنے کا ڈھنگ عطا فرما دیجئے، اے اللہ مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے سے مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، مانگنے کا ادب عطا فرما دیجئے، مانگنے کا قرینہ عطا فرما دیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے لیے باب دعا کھل گیا اس کے لیے سمجھ لیجئے کہ بہت کچھ اسے حاصل ہو گیا، اے اللہ ہمارے لیے باب دعا کھول دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے باب دعا کھول دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے سے باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے دکھوں کو آپ جانتے ہیں، ہم ہمارے غموں کو آپ جانتے ہیں، ہماری پریشانیوں سے آپ آگاہ ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی زبان سے ادا کرے. اے اللہ، ہم اپنے زبان سے اپنے دکھوں کو، تکلیفوں کو اے اللہ بیان کر رہے ہیں، آپ دور فرما دیجئے، جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرما دیجئے، اور ہم سب کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ، ہم سب کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ، ہمارے یہاں جتنے بھائی اور بڑے چھوٹے جو بھی اے اللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں، ان کے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ، ان سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے دین کا امام بنا دیجئے، پیشوا بنا دیجئے، رہنما بنا دیجئے، رہبر بنا دیجئے. اے اللہ، دین پر چلنے والا بنا دیجئے. استقامت دین پر ہمیں عطا فرمائیے. جسم کی سلامتی عطا فرمائیے. ایمان کی سلامتی عطا فرمائیے. ہر قسم کے حادثات سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے چھوٹے بڑوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہر قسم کے حادثات سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے ایکسیڈنٹ سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، دین میں ہمارا دل لگا دیجئے، دین کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اپنے بچوں کی اصلاح کرنے والے ہم بن جائیں، اپنے گھروں کی اصلاح کرنے والے بن جائیں. اے اللہ، قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ ہو، بچوں کی وجہ سے پکڑ نہ ہو، گھر کی خواتین کی وجہ سے پکڑ نہ ہو، اسی طرح اے اللہ پڑوس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو. ہمیں اے اللہ ان سب کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ایک ایک کہا قدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ، ایک ایک کہا قدا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے عزیز اقارب، اے اللہ، ان کے جو بھی حقوق ہمارے اوپر ہیں، مرنے سے پہلے یا اللہ اس کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، ہم میں جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما دے. اے اللہ، رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ، وسعت کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ، آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ، ہمارے لیے مشکلات کو آسان فرما دے، بلکہ مشکلات کو ختم فرما دیجئے. یا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمیں پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما، ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہم میں سے بہت سو کی بازوں کی خواہشات ہیں. اے اللہ، جن جن کی جو بھی جائز خواہش ہے اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجیے. اے اللہ، جائز خواہشات کو پورا فرما دیجیے، جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے. اور یا اللہ، ہمیں دین متین پر پورے طور پر چلنے والا، عمل کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرما. ہمارے مزاجوں میں اے اللہ ٹھہراؤ پیدا فرما دے. ہمارے مزاجوں میں اے اللہ نرمی پیدا فرما دے. ہماری سخت دلی کو دور فرما دیجئے. ہماری زبان میں تاثیر پیدا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے قلوب میں اے اللہ نیک باتوں کو جذب کرنے کا یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں طریقہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اپنے ایسی صلاحیت عطا فرما دے کہ ہم نیک باتوں کو قبول کرنے والے بن جائیں. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے، خاص طور پر ہمارے والدین، عزیز اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، اور یہاں جتنے حضرات تشریف فرمائیں ان کے والدین، ان کے عزیز اقارب، ان کے دوست احباب، رشتہ دار، جو بھی اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو عزت عطا فرما، ذلتوں سے محفوظ فرما. اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللهم لعن الكفرة واليهود والنصارى والمشركين، اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم، اللهم انصر اخواننا الفلسطين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے جو فلسطین میں مسلمان ہیں، کمزور ہیں، ان کی مدد فرما. اے اللہ، ان کی مدد فرما. اے اللہ، ان کی مدد فرما. ان کی تکالیف کو دور فرما دے. اے اللہ، انہیں فتح مبین عطا فرما دے. اے اللہ، انہیں فتح مبین عطا فرما دے. اللہم انصرہم، اللہم انصرہم، وعجل بنصرہم یا قوی یا عزیز، وعجل بنصرہم یا قوی یا عزیز، وعجل بنصرہم یا قوی یا عزیز. اللهم اهلك اسرائيل واعوانه، اللهم اهلك اسرائيل واعوانه، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك باليهود الظالمين. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم کے معاملے فرمائیے. اے اللہ ہمیں شب قدر کی نعمت عطا فرما دیجئے. اگر آج کی رات یا اللہ شب قدر کی ہے تو یہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اس کے انوار و برکات ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس میں اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، اے اللہ یہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ اسی طریقے سے دیگر اس رات کے جو آپ نے انوار و برکات ہیں وہ ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو خوشخبریاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ فرشتوں کا ہاتھ ملانا وہ ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ دلوں کو نرم فرما دیجئے، آنکھوں کو نم فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دیجئے. اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما دیجئے. ہمارے معاملات کو درست فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ ہماری معاشرت کو اسلامی بنا دیجئے. اے اللہ ہماری معاشرت کو اسلامی بنا دیجئے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں جو خدمات انجام دیتی ہیں، شہری میں بھی افطار میں بھی اور اس کے بعد اعتکاف والوں کے لیے بھی، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے انہیں بہترین بدل عطا فرما، انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین جزا عطا فرما. اے اللہ جتنے لوگ روزے رکھتے ہیں ان کی وجہ سے جتنے لوگ عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ان سب کا ثواب اجر و ثواب انہیں بھی عطا فرما. اے اللہ انہیں بھی محروم نہ فرما، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اے اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما، ان کے بچوں کی طرف سے آسانیاں پیدا فرما، شوہروں کی طرف سے آسانیاں پیدا فرما، گھر والوں کی طرف سے آسانیاں پیدا فرما، عافیت دار نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حرمین شریفین جانے کی توفیق عطا فرما. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس پر حاضری کی ہمیں توفیق عطا فرما، سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرما. اے اللہ طواف بیت اللہ کا نصیب فرما. اے اللہ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما. اسی طرح عرفات کی حاضری، منا و مزدلفہ کی حاضری نصیب فرما اور مقبول حاضری نصیب فرما. جو حضرات وہاں پر اس وقت موجود ہیں مکہ مکرمہ میں حرمین شریفین میں، اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما. اور مسلمانوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے جو دعائیں وہ کر رہے ہیں، اے اللہ ان دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی ڈال دیجئے. اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے، اور ہم جو دعائیں کر رہے ہیں اے اللہ آپ انہیں اس میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.